نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا ایسا تذکرہ جس سے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں اضافہ محسوس ہو، اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسماء کا، اللہ کے کمالات کا، ان کی قدرت کا، صفات میں خاص طور پر ان کی حکمت کا، ان کی ربوبیت کا، ان کے ارادوں کا، ان کے منصوبے کا تذکرہ، چونکہ جنت اور جہنم، حساب کتاب، جزا سزا، ان کا منصوبہ ہے، یہ سب ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنا اپنی ذات میں مقاصد میں سے ہے، یہ ایمان کو زیادہ کرتا ہے. اور حلقات الذکر سے یہ مراد ہو سکتا ہے، علماء نے لکھا، اور حلقات الایمان سے بھی یہ مراد ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کی کثرت سے بھی یہ مراد ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا، جدید ایمانکم کا جو فائدہ ہے وہ چونکہ اس سے متعلق ہے، تو نفس لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا، زیادہ پڑھنا وہ بھی ہے، صوفیہ کے پاس اس کا معمول ہی ہے. لا الہ الا اللہ میں پائے جانے والے جو مضامین ہیں، محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پائے جانے والے جو مضامین ہیں، ان میں پائے جانے والا جو یقین ہے، جو علم ہے، علم یقینی، الایمان الیقین کلو، ایمان اصل یقین کا ہی نام ہے، الایمان الاخلاص کلو، الایمان العلم کلو، العلم بلا ریب. حافظ ابن قیم نے ایمان کی تعریف کی ہے، علم بلا ریب، اور ایک تعریف کی اس کی علم بلا شبہت، اور عمل صالح کی تعریف کی ہے عمل بلا شہوت، عمل میں نفسانی خواہش کا شامل نہ ہونا، چاہے وہ جانی، مالی، جاہی، کچھ بھی شریک. علم بلا شبہت یہ ایمان ہے، وعمل بلا شہوت یہ عمل صالح ہے. صالح کی قید شہوت کو، نفسانی خواہش کو شامل نہیں کرنے کے لیے ہے، تو وہ عمل صالح ہوتا ہے. صرف عمل مقصود نہیں ہے، عمل صالح مقصود ہے. کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ موجود کا ظلال ہے، ظل ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور دیگر حضرات بھی، ابن عربی بھی، سب ظلال اور عقوص کے قائل ہیں. جو کچھ کائنات میں ہے یہ موجود وجود کا ظل ہے. الم تر الی ربی کیف مد الظل، تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ظل کو کیسے دراز کیا ہے. ثم جعل الشمس علیہ دلیلا، ظل کو سمجھنے کے واسطے شمس کو ہم نے اس پر دلیل رکھا ہے. ہم نے ظل کو شمس سے نہیں بنایا، شمس کو ظل پر دلیل بنایا ہے. اس سے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ ظل اصل ان کے معلومات کا ہے، اس کو بتانے کے واسطے شمس کو سمجھایا ہے. فتوحات مکیہ میں یہ بحث مفصل ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس تعبیر کی ایک خاص وجہ اور بھی ہے. وہ خاص وجہ یہ ہے کہ وجود کسی کے پاس میں بھی نہیں تھا نا. اب جس کے پاس میں بھی وجود نظر آ رہا ہے، یعنی جو بھی وجود جس صورت کے ساتھ میں بھی وجود نظر آ رہا ہے، یہ ایک خاص تعبیر ہے، جس صورت کے ساتھ وجود نظر آ رہا ہے، اس کے پاس تو تھا نہیں ہے. تو وجود حق کا وجود ہے یہ. اور اگر وجود حق کا اصلی وجود مانتے ہیں تو اس کا قدم ماننا ضروری ہو جاتا ہے, اس کا قدیم ماننا, چونکہ وہ موجود حقیقی واجب الوجود قدیم ہے. حادث کا تعلق قدیم سے ہونا تو مانے نہیں ہے, لیکن حادث کا قدیم ہونا مانے ہے. یہ وجہ ہے خاص اس ذیل بولنے کی, پکڑ پیدا ہے. چونکہ یہ اپنے لیے یہ ظاہر ہے, تھوڑا سا کتابیں پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے مضمون ہے, بزرگوں کی باتیں ہیں یہ, بزرگوں کی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں, یہ کیا ہیں ان کو خالی آپ پڑھنے کو گئے تو نہیں سمجھ میں آتے ہو, اس واسطے ان کا مذاکرہ کر کے وضاحت کر لیے تو مذاکرہ کر لیے تو سمجھ میں آتے ہو. اپن بزرگ بن کے بیان کرنے کا نہیں ہوتا, یہ بزرگ کی اس بات کو نقل کر کے اس کا مذاکرہ کرنے سے اس کی توضیح ہوتی ہے. کیونکہ موجود حقیقی وہ تو قدیم ہے, یہ حوادثات کا جو تعلق ہے وہ تو حادث ہے, تو اس لیے یہ ذل ہے, ذل کو بقا نہیں رہتا. البتہ جب تک ذل باقی ہے, جب تک وہ واجب ہے, اس کو واجب لغیری ہی بولتے. ممکن جب تک موجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ واجب نہ ہو, اس کو واجب لغیری ہی کہتے ہیں, اپنے غیر کے ساتھ واجب ہے. جیسے فرض لعینی, فرض لغیری, واجب لعینی, واجب لغیری, تقلید واجب لغیری ہی ہے, واجب عینی تھوڑی ہے. چونکہ اخلاص کے ساتھ آپ عمل نہیں کر سکتے, نفس کی آمیزش کے بغیر دین پر عمل نہیں کر سکتے بغیر تقلید کے, اس لیے تقلید واجب ہے. کیونکہ اگر آپ تقلید نہیں کریں گے تو نفس کی آمیزش سے بچنا ممکن نہیں ہے عادتا, اس لیے غیر مقلد جو ہے نا وہ مخلص نہیں ہو سکتا, یہ قاعدہ ہے. غیر مقلد مخلص نہیں ہو سکتا, بلکہ غیر مقلد اتنا زیادہ ڈینجر ہوتا ہے کہ جو غیر مقلدوں کے بڑے علماء ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ غیر مقلد جو ہے وہ کفر کے بارڈر پر ہوتے ہیں. کفر, صدیق صاحب, نواب صدیق بھوپالی جو ہے نا, ان کا جملہ ہی ہے, غیر مقلد کفر کے بارڈر پر ہوتے ہیں. چونکہ واجب ہے ہی وہ اپنے غیر کی وجہ سے. وعلیکم السلام. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ بات سنی کہ حضرت شاہ صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں پوچھا تقلید کے بارے میں, اور پھر تقلید میں تقلید شخصی کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ منشأ شارع جو ہے وہ فقہ حنفی سے پورا ہوتا ہے. منشأ شارع جو ہے وہ فقہ حنفی سے پورا ہوتا ہے. اور مفتی زرولی صاحب نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ قرون اولا میں حنبلی ہونا انتہائی عیب اور عار کی بات سمجھی جاتی تھی علماء کے پاس. حنبلیت جو ہے وہ عار تھی علماء کے پاس. ایک ہے امام احمد ابن حنبل اور ان کا مقام, وہ دوسری چیز ہے. ایک ہے فقہ حنبلی, وہ دوسری چیز ہے. تدوین فقہ کی وہ تو امام ابو حنیفہ نے کی, فقہ پہ باضابطہ فوکس کر کے کام علماء کرام کو جماعت کی جماعت کو مقرر کر کے وہ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے, وہ الگ چیز ہے بالکل. ان سے فتویٰ پوچھے گئے, کسی سے فتویٰ دے دیا جیسے امام احمد ابن حنبل نے, وہ الگ چیز ہے. لوگوں نے پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیا, اس وجہ سے اس میں وہ بات ہوتی نہیں. چنانچہ فقہ حنبلی کے مطابق قانون نہیں بنایا جا سکتا, حکومت کا قانون فقہ حنبلی کے موافق نہیں بنا سکتے, اس کو فقہ حنفی ہی ہونا پڑتا ہے. اس لیے قانون بنانے کے واسطے حنابلہ اور مالکیہ بھی یہ ہاں وہ احناف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تلفیق کے ذریعے سے, قابو میں نہیں آتا اس کے بعد. اچھا یہ مسلمان محقق علماء ہی بولے ایسا نہیں ہے, یہ انگریز جج جو ہے نا ان کا بھی بیان یہی ہے, سنو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے میں نے سنا, فرماتے کہ انگریز ججوں نے بھی یہی کہا ہے ہندوستان کے قانون کے وقت کہ اگر فقہ حنفی نہ ہوتا تو ہم قانون نہ بنا سکتے مسلمانوں کے واسطے, چونکہ وہ لوگ پڑھتے تھے بہت, مالکیہ کو بھی پڑھتے تھے, حنابلہ کو بھی پڑھتے تھے, سعودیہ کے اندر قانون بنانے میں اسی لیے تو پریشانی ہے, کچھ عمل ہی نہیں کر پاتے پوری طریقے سے, اس لیے جو ہے نا وہ غیر مخلط ڈومینیٹ ہو گیا, وہاں اپنی بات پوری چلا ہی نہیں سکے. تو امام صاحب امام احمد کی شان میں تو کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کے مقام پر نہ ان کی حیثیت پر, وہ دوسری چیز ہیں, وہ ان کا جو فقہ ہے اس کی نوعیت دوسری ہے, اس میں جو فقہ حنفی ہے اس کی شان الگ ہے, بالکل فقہ حنفی سے شارع کا منشا پورا ہوتا ہے, اسی لیے علاء الدین حسکفی نے در مختار کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے موافق فیصلے فرمائیں گے, یعنی وہ مقلد نہیں ہوں گے, وہ محقق ہوں گے لیکن ان کی تحقیق فقہ حنفی کے موافق ہوگی, یہ توجیہ کی ہے. تو خیر تقلید واجب لغیر ہی بول رہا تھا میں, الشیء معلوم یوجب لم یوجد, یہ اصول ہے اصل میں, الشیء معلوم یوجب لم یوجد, شے میں جب تک وجوب والا پہلو نہیں آئے گا وجود والا پہلو بھی نہیں آ سکتا, وجود کے لیے وجود, اس لیے وہ واجب لغیر ہی ہوتا ہے, ممکن جب تک واجب نہ ہو موجود نہیں دکھتا. صوفیاء وجودیہ کے پاس, توحید وجودی والوں کے پاس میں موجود کے علاوہ کوئی واحد کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے, کون ہے جس کو دوجا کہیے, دوجا دوسرے کو کہتے ہیں, شابیک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون ہے جس کو دوجا کہیے, دوسرا بولنے کے واسطے ہے کون جس کو دوسرا بولنا ہے, ایک کے وجود سے ہی سب موجود ہے نا, اپنے آپ میں ایک ہی رہیے, ایک ہی ہو. فقر بتاوے سارا بھید, فقر بتاوے سارا بھید, مٹ جائے دوجا رہ جائے ایک, حضرت شابیک رحمۃ اللہ علیہ, فقر بتاوے سارا بھید. ایک عام اپن لوگوں کا درس قرآن رہتا ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, مفتی صاحب کو بولے تفسیر کرو, بولے دو دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے جو بھی کریں گے, بہرحال کرتے اپنے حساب, قاضی صاحب نے یہ لکھا اور غلمانی میں یہ ہے, ابن کبیر میں وہ ہے, مفتی شفیع صاحب نے یہ فرمایا, یہ فرمایا, وہ فرمایا, یہ چلتا نا اپنے پاس, تو یہ صوفیہ کا اپنا پہاڑا لگی رہتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء, اگر فقر آپ پر کھلا تو آپ کو ایک کے علاوہ دوسرا نہیں دکھے گا, فقر بتاوے سارا بھید, مٹ جائے دوجا رہ جائے ایک. ایک آیت ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم سب فقیر ہو, تو یہ فقیر ہونے کا جو تصور ہے کس کے فقیر ہیں یہ تو بتایا نا, تو کس کس میں فقیر ہیں یہ نہیں بتایا, افتقار الیہ تو بتایا گیا تو محتاج اللہ کے ہیں, اللہ کے محتاج کس چیز میں ہیں, ہر چیز میں ہیں, تو وجود میں بھی ہیں, تو تمہارے پاس کہاں سے آیا, ان کے پاس سے آیا, تو پھر اصل وجود کس کا ہے, ان کا ہے. توحید وجودی جو ہے نا کوئی اشاراتی دلالت نہیں ہے قرآن پاک کی, اشارت النس نہیں ہے, عبارت النس ہے, دلالت النس ہے پوری, اقتضاء النس بھی بول سکتے ہو, چاروں دلائل بھی بول سکتے ہو, ادلہ اربع, عبارت النس بھی ہے, اشارت النس بھی ہے, دلالت النس بھی ہے, اقتضاء النس بھی ہے. اب هو الاول والآخر والظاہر والباطن, پانچواں کوئی اعتبار وجود کا ہوتا ہی نہیں, وجود کے اعتبار میں یا اولیت ہوں گی یا آخریت ہوں گی یا ظاہریت ہوں گی یا باطنیت ہوں گی, پانچواں اعتبار کیا ہے, پانچویں چیز کیا ہے وجود کے لیے؟ پانچویں چیز ہے ہی نہیں کوئی. تو یہ عبارت النفس نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور کس کو بولیں گے عبارت النفس؟ چونکہ اب عوام کا ذہن نہیں جاتا تو تاویلی ذہن زبان اختیار کی جاتی ہے. مگر علماء کا بھی یہ کہنا کہ صریح مضمون نہیں پایا جاتا قرآن حدیث میں, یہ علماء کی نادانی ہے. علماء نے بھی اگر لکھا ہے تو وہ بھی عوام کی حفاظت کی خاطر لکھا ہے, نہ کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ویسی بات ہے بلکہ وہ بولنا چاہ رہے ہیں. اگر جن اپنے علماء حق نے اگر لکھا ہے تو مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر انہوں نے بیان میں کہا کہ فرمایا ہے کہ توحید وجودی اگر اب بندہ حاصل نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آدمی پر فرض نہیں ہے, ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ہے اس میں جملہ. ایک سالک پہنچا حضرت کے پاس, تو اس نے جب پوچھا کہ توحید وجودی کیا ہے تو فرمایا توحید وجودی نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں آئے گا کامل. یہ بھی حضرت تھانوی ہیں. اگر آپ توحید وجودی نہیں سیکھیں گے تو ایمان کامل نہیں ہو سکے گا, یہ فرمایا ایک جگہ. وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی. تو اس کا مطلب متکلم کیا بول رہا دیکھنا پڑے گا نا. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر تم رسی آسمان سے زمین پر نیچے ڈالو کوئی, اور زمین میں اندر ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ, پھر اس کو تحت سرا تک پہنچا دو, اور اس کو تحت سرا سے بھی نیچے نکال دو, تو وہ رسی اللہ پر گرے گی. ترمذی میں ہے روایت, لا حبط علی اللہ, حدیث دلو کہتے ہیں اس کو. اگر کسی دھبل کو رسی کو سمائے دنیا سے آپ لٹکاؤ, میں نے سمائے دنیا الارض السفلا ایک روایت میں, اسی میں کچھ اور لفظ ہیں, لا حبط علی اللہ. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی وسعت بیان فرما رہے تھے اور ان کی رفعت بیان فرما رہے تھے. یہاں سے آسمان اتنی دور ہے, پھر پہلے آسمان اتنا ہے, وہاں سے دوسرا آسمان اتنے دور ہے, دوسرے آسمان پہ یہ ہے, وہ اس کا رنگ ایسا ہے, وہ اس چیز کا بنا ہوا ہے, تیسرا آسمان اتنی دور ہے, وہ ایسا ہے, اس کے اوپر ایسا ہے, اس کے اوپر یہ فرشتے ہیں, یہ پیغمبر رہتے ہیں, چوتھے پہ یہ ہے, پانچویں پہ یہ ہے, چھٹے پہ یہ ہے, ساتویں پہ یہ ہے, اس کے بعد عرش ہے, تو اس سے اوپر کیا ہے پوچھے تھے, تو اس سے اوپر اللہ ہے یہ فرمایا تھا. تو اوپر کا بیان ہو گیا تھا, تو پھر اسی ضمن میں حدیث دلو ہے یہ. اچھا, رفعت کا بیان کرتے وقت قسم نہیں ہے, چونکہ الرحمن علی العرش استوا پہلے سے موجود ہونے سے ذہن آٹومیٹکلی بنا ہوا ہے, اور چونکہ ذہن علو کی طرف جاتا ہے اللہ پاک کے بارے میں, تو اس لیے اس کو قسم سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ جو حدیث دلو شروع ہوئی نا, تو والذی نفس محمد بیدیہ سے شروع ہوئی. والذی نفس محمد بیدیہ, اس ذات کی قسم کہ محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے, لو دلیتم حبلم من السماء الدنیا, اگر تم کسی رسی کو پھر اوپر سے نیچے چھوڑو, پھر اس کو زمین تک لاؤ, پھر زمین سے نیچے اس کو اتارو, پھر زمین میں جہاں تک جا سکتی ہے جان دو, پھر زمین کے دوسری طرف سے نکال دو, پھر اگر اس کے کچھ اور ہو وہاں پہ تو وہ بھی جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں تک پہنچا دو, تو وہ لہبط علی اللہ, وہ رسی جو ہے نا وہ اللہ ہی پر جائے گی. پھر اس کے استشهاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کی شہادت کے طور پر آپ نے پھر یہ آیت پڑھی استشهاداً, چونکہ جو اول ہے وہ, جو آخر ہے, جو ظاہر ہے, جو باطن ہے, وہ آپ کو عرش کے اوپر بھی ملے گا, وہ آپ کو سرا کے نیچے بھی ملے گا, وہ زمان کو محیط ہے, وہ مکان کو محیط ہے, وہ محدد الجہاد ہے, جہاد کو محیط ہے. لا يحد ولا يتصور ہے نا, سلم کی بحث میں وہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک محدود نہیں ہے بلکہ محدد ہیں, يحد ہیں, اس وجہ سے لا يحد ہے. مطلب بھی تقریر کرتے اس پہ, لا يحد ولا يتصور کیا کیا ہے, سبحانہ ما عظم شانہ, لمبی تقریر کرے تو ہم نے واجد صاحب سے پڑھی ہے, یاسر صاحب کے دادا سے، تو انہوں سے کنجی پھراتے رہتے تھے بیان کرتے تھے. اب جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سبق شروع کیا سبحانہ و معظم شان، ایک جگہ دیکھتے تھے، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، بس ایسے سامنے دیکھتے تھے. تو بچوں کو کیا کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون سو رہا ہے، اس سے ان کو کوئی بحث ہی نہیں رہتی تھی. کسی بچے سے تعارض نہیں کرتے تھے وہ کلاس میں، پتا نہیں کیا مسئلہ تھا ان کا، ان کا مسلک تھا ایک خاص، کسی کو کچھ نہیں بولنا، بس اپنا کام کرنا ہے نا. گھنٹہ شروع ہوا، اندر آئے بیٹھے بیان شروع کر دیا. اور خاص بات یہ تھی کہ دو وقت نہیں بولتے تھے، آپ کو دھیان سے سن لینا ہے بس، ایک وقت، دوبارہ نہیں بولتے تھے، بلکہ بولے سے بات بولتے ہی نہیں تھے، پوچھے تو بولتے تھے، نہ پوچھے تو نہیں بولتے تھے. پورا سبق ختم ہونے تک دوسری مرتبہ وہ بات نہیں آتی تھی، اور فضول بات کرنے کی عادت نہیں تھی، کوئی دوسری بات مبحث سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کی عادت نہیں. بس انسان نے سبحانہ ہو معظم شان ہو بول کے شروع کرے. اب ہم لوگ سب پریشان کے، یار یہ کیا تو بیان کر رہا ہے آدمی. پھر تحصیل المن تحصیل السلم جو ہے نا، ان کی مولانا صدیق صاحب باندھوی کی پڑھی بعد میں، جب تھوڑا سمجھ میں آئے گا اچھا یہ ایسا ہے. ملا حسن بھی پڑھی تھی. پھر ملا حسن میرا جہاں تک خیال ہے تھوڑی سی ملا حسن یہیں سے پڑھی، کچھ تھوڑی سی مولانا یاسین صاحب سے شاید پڑھی. مبزی، ملا حسن، شرع عقائد، اور اس کے ساتھ جو ہے نا مسلم الثبوت، یہ مولانا یاسین صاحب پڑھاتے تھے اصل میں یہ کتابیں فلسفے کی اور علم الکلام کی، بڑی کتابیں جو ہے نا مولانا یاسین صاحب، جو شیخ الحدیث بنے بعد میں، علامہ رفیق احمد صاحب کے بعد جو شیخ الحدیث بنے نا وہ مولانا یاسین صاحب بنے جلال آباد میں. مولانا یاسین صاحب، مفتی نصیر صاحب، یہ دونوں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے شاگرد ہیں، وفاق المدارس کے صدر پاکستان. مولانا سلیم اللہ خان صاحب حضرت جلال آبادی کے شاگرد ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو درس ترمیزی ہے وہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی ہے، اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے پاس وہ کاپی حضرت جلال آبادی سے پہنچی ہے، اور وہ حضرت جلال آبادی کی کاپی ہے، اور وہ حضرت جلال آبادی کی کاپی میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں حضرت کے پاس بیٹھ کے پوری نقل کرا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس سنا ہے ترمذی کی کاپی؟ کہیں گے ہاں ہے، جو مولانا حسین احمد صاحب شیخ الاسلام سے پڑھی ہوئی، شیخ العربی والعجم سے. تو کہیں گے ہاں ہے. میں نے کہا میرے کو دیں گے تو میں لکھ لیتا ہوں. تو بولے دوں گا مگر یہاں بیٹھ کے لکھنا. تو روزانہ کھانا کھانے کے بعد 11 بجے مدرسہ چھوٹتے ہی وہاں خانقاہ میں جا کے دروازے میں بیٹھ کے وہ لکھتا تھا پوری کاپی نقل. وہ ترمذی کی جو کاپی میرے پاس تھی نہیں، درس ترمذی جب چھپ کے آئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ الفاظ کا بھی فرق نہیں تھا میری کاپی میں اور درس ترمذی میں. یا تو وہ دیکھ لو یا پھر ہماری کاپی دیکھ لے کے جاؤ جب ترمذی وہاں پڑھاتے تھے دارالعلوم حیدرآباد. میں نے کہا یار یہ ایسا کیوں ہے؟ بعد میں پتا چلا یہ قصہ ہے، کیونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں بلکہ مولانا سلیم اللہ خان. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے کا بڑا ملکہ حاصل تھا. ایک مطلب حضرت جلال آبادی کے پاس رہنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے، ان دنوں میں بھی خانقاہ میں تھا، تو وہاں جتنے دن تھے تو میں ساتھ تھا حضرت کے. مولانا تقی عثمانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ہم تھے، اس وقت بھی تھا میں. تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو ہیں باتوں باتوں میں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو پڑھانے کا یہ ملکہ دیا ہے کہ طالب علم جس کتاب کو ایک دن میں پڑھ سکتا میں اس کو ایک مہینے میں پڑھانے کا قائل نہیں تھا. بولے وہ ایک دن میں ہو جانا چاہیے اس کی کتاب، بولتا تھا. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مجھ کو مولانا نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی نصیر احمد صاحب جو ہمارے افتاء کے استاد ہیں، افتاء انہوں مفتی محمود مفتی مہدی حسن صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، بہت خاص آدمی تھے افتاء میں. اپن دوسری باتیں شروع کر دیے، کر دیں گے، آج لوگ بھی کم ہے بول کے ہم ادھر آ گئے، تھوڑا سرک گئے تو کیا ہوتا ہے، سرک نہیں تو بول رہا ہوں گا نہیں سرک گیا، میں سامنے بیٹھ کے توجہ ڈال رہا ہوں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو سمجھ. ہاں اس کا بھی مسئلہ انہیں اپنی پریشانی میں، ہم نے بریانی کا کیا کرنا ہے. تو مفتی نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال میں دورے تک پڑھائے سونے مولانا سلیم اللہ خان صاحب نہمیر سے، نہمیر سے دورے تک مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی نصیر احمد صاحب کو، مولانا یاسین صاحب کو 3 سال میں دورے تک پڑھا دیا. اور یہ لوگ ہمارے اولیاء کے اساتذہ تھے آپ اندازہ کر. اور کسی بھی فن میں بات کر لو اور کوئی بھی کتاب پڑھو لو ان سے آپ، کیسا پڑھاتا تھا ان کو، کیا صلاحیت تھی ان لوگوں میں، بڑی عجیب صلاحیت تھی مولانا سلیم اللہ خان صاحب، تقریر کا بھی ویسے ہی ملکہ تھا. انہوں نے بولے ہمارے پاس پاکستان میں تقریر میں نعرے تکبیر بہت لگتی، بولے تو میرے سے زیادہ کسی میں نعرہ نہیں لگتا تھا. بولے ایک دن بول رہے تھے، مگر اب سب شوق ختم ہو گیا نعرے وعرے لگوانے کا، بولے وقت نکل گیا، بول رہے تھے. حالانکہ ان کے پیر میں لنگ تھا، تھوڑا سا عذر تھا، جو لوگ دیکھے ہوئے ہیں پاکستان کے ان کو معلوم ہے. اچھی بات نہیں تھا. تو خیر بات کدھر سے کدھر چلی گئی، سبحان و معظم شان سے وہاں چلے گئے تھے. لا يحد، اللہ تبارک و تعالی محدد ہیں اور محدد الجہاد ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ذو جہت نہیں ہیں. اہل علم حضرات کے کام کی چیز ہے بہت ہی، اللہ کو کسی جہت کے ساتھ میں مقید نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جہت فوق کے ساتھ میں بھی مقید نہیں کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو جہت فوق کے ساتھ مقید کرنے والے کو کافر لکھا ہے. یہ سعودیوں کو بولے تو پورے جو نا امامت سے ہٹا دینا پڑتا بیٹوں کو، چونکہ جب تک وہ بیچارہ نابینا صدر مقام پہ لوگ نابینا ہی رکھتے، وہ لوگ پہلے جو تھے عبداللہ بن باس، ملاقات ہے ہماری ان سے، ان کے پاس کھانا بھی کھائے ہم ایک وقت، ضیف الوزارہ میں گئے تھے نا. اصل میں ضیف الوزارہ کے حیثیت سے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ میئر کے ساتھ میں بھی کھانا کھائے، عبد المجید کے ساتھ جدے میں، ان کے ساتھ میں بھی کھانا کھائے. دعوت بڑی عام اچھی ہوتی تھی ان کی، عرفے کے بعد نہر ایام میں نہر میں کرتے تھے. تو عبداللہ بن باز کے پاس کیا صورت حال یہ تھی اس زمانے میں، تو عین اللہ پوچھتے تھے اترتے ایئرپورٹ پہ، اللہ آسمان میں ہے بولے تو چھوڑتے تھے، نہیں تو خروج مار دیتے تھے. اور امام ابو حنیفہ بولے ایک جہت کے ساتھ مقید کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافر ہو جاتے. اس زمانے میں پتہ نہیں کیا بولتے تھے امام ابو حنیفہ اگر ہوتے تو، چونکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ویسا بولنے سے اللہ تعالیٰ کے اندر کتنے عیب لازم آتے ہیں. اللہ کے سبحان ہونے کا جو مضمون ہے نا، اللہ پاک پاک ہے، سبحانہو کے ساتھ یہ جو محدد الجہاد ہونے کا مضمون ہے وہاں ہے. بول کے مولانا تقریر کرے تھے، مولانا ہمارے مولانا واجد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم پڑھاتے ہو. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی جہاد کے ساتھ میں خاص کرنے کی صورت میں دوسرے جہتوں کی نفی جب لازم آ جائے گی تو حق تعالیٰ کا محدود ہونا لازم آ جائے گا، مکانی ہونا لازم آ جائے گا، مقید ہونا لازم آ جائے گا، حادث ہونا لازم آ جائے گا، فانی ہونا لازم آ جائے گا. کوئی ایک عیب تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ کو کسی ایک جہت کے ساتھ میں لگانا. اللہ کی پاکی ہماری پاکی سے بالکل الگ ہے، ہمارے پاکی کے اعتبارات الگ ہیں، اللہ رب العزت کی پاکی کے اعتبارات الگ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ یہ سیکھنے کی چیز ہے. سبحان اللہ پڑھنے کی چیز بعد میں ہے، سیکھنے کی چیز پہلے ہے، کیونکہ سبحان میں تنزیہ کے جو پہلو ہیں ان کو سیکھ کر جب سبحان اللہ کہا جائے گا تو وہ بات بالکل الگ ہو جائے گی. اور توحید وجودی والے بھی جو ہے نا زیادہ تنزیہ پر فوکس کرنا، زیادہ بیانات وغیرہ میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ تشبیہ والے مضامین میں شبہات میں اور وسوسوں میں جانے کا ڈر رہتا ہے، تو جب تک تنزیہ کی صفائی نہ ہو تشبیہ کا صحیح مفہوم کیش نہیں ہوتا. اہل علم کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، عوام کی تو بات ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ. پھر وہ عوام جب اس مضمون کو سمجھنے تک آتے ہیں تو پھر وہ خواص میں آ جاتے ہیں. تشبیہ اور تنزیہ جیسے مضامین سمجھنے کی قابلیت اگر عوام میں آ گئی تو پھر عوام سے اٹھ کر خواص میں آ گئے. وہ چونکہ تشبیہ کی ایک خصوصیت ہے، ممکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں جب ظاہر کیا جاتا ہے، صفت نور کے ذریعے سے تجلی فرماتے ہیں، ظاہر کیا جاتا ہے، تجلی کے معنی ظہور کے، تمام ممکنات کو کس سے ظاہر کرے، صفت نور سے ظاہر کرے. نور ہی ظہور ہے، نور ہی کو, نور ہی کا اظہار ہوا ظاہر ہے, بمصداق ہوا ظاہر تجلی کو ہی نور کہتے ہیں. بمصداق ہوا ظاہر متجلی ہونا, یہ ہوا ظاہر کا پہلو ہے. اور ظہور جو ہوتا ہے وہ صورت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس لیے ہوا ظاہر کی تجلی صورت میں ہوگی. اور صورت ممکن کے پاس ہوتی ہے, واجب کے پاس نہیں, چونکہ صورت محدودیت کا نام ہے. صورت محدود ہونے کا نام ہے, لمیٹیشن کا نام صورت ہے. اصل حد اور مقدار کو صورت, ارے کیا لینے کو یہاں ہے, چشمہ وہاں بول رہا, چشمہ سمجھ رہا ہوں, وضو کرنے کو بتا رہے ہیں. عبد المجید انہوں کہاں گیا, باقی یہاں بیٹھا تھا نا. اچھا کیا بیان کر لے رہے ہیں کہ بول کے ادھر چلے گئے, استنجا تو بھی کر کے آتا ہوں جب تک. ممکن جب خدا کے نور میں متجلی ہوتا ہے اور خدا کے نور سے متجلی ہوتا ہے, اور ممکن اپنی صفات اور اپنے احکام اور اپنے آثار کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے, چونکہ تجلی میں ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں, یعنی ممکن کے اقتضاءات, ممکن کی جو صلاحیت ہے, اس کی جو مقدار ہے, اس کا جو رنگ ہے, اس کی سختی ہے, نرمی ہے, اور جناب والا اس کی جو مقدار ہے, کمیت, جتنی بھی چیزیں آثار خارجی کہتے ہیں, ممکن کے شے کے چیز کے جتنے آثار خارجی ہیں, اس کے ساتھ ظہور ہوتا ہے جب نور پڑتا ہے تو ممکن. تو اس کی ہر اس صورت کی ہر صورت ظاہر ہوتی ہے. تو جب ممکن کی صورت کا ظہور نور میں ہوتا ہے, جو ممکن جو کہ معلوم الہی ہے, اس کا ظہور جب حق تعالیٰ کے نور کی تجلی سے ہوتا ہے, تو اس وقت ایک خاص کمال سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ کمال یہ ہے کہ جو کچھ مشاہد ہے وہ پورا ماس صورت بعینی حق نہیں بولنے کا رہتا, صورت کو الگ کر کے نور کو پہچاننے کا رہتا. چونکہ صورت حق کے پاس نہیں ہے, حق کے پاس حق تو لا صورت بے صورت ہے. کل جو بحث آپ کر رہے تھے نا, وہ یہ ہے اصل بات. حضرت مجدد الفسانی اصل یہ بولتے تھے کہ آپ کے مشاہدے میں حق کا وجود آ رہا ہے, یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے آپ اس کو حق بول دے رہے ہیں. صورت کو اگر آپ حق الگ نہیں کرو گے وجود سے, تو ہر شے کو الہ ماننا پڑے گا. اس لیے وحدت الشہود کی تعبیر بجائے وحدت الوجود کے, کیونکہ وجود مانے ہے اور شہود مانے جو ہے اس کا مشاہدہ. تو اگر جو ہے وہ صورت بے صورت دونوں کو ملا کے آپ بولنا جا رہے ہیں, تو پھر اس میں الہاد آ جائے, دہریت آ جائے گی, اور وہ استعداد کم لوگوں میں ہوتی ہے. اس لیے وہ احتیاط. وحدت الشہود جو ہے نا, یہ رائی کا فعل ہے, وحدت الوجود یہ حقیقت ہے. تو حضرت جو فرما رہے تھے وہ رائی کا فعل بتا رہے تھے, دیکھنے والے کا فعل. کل تھوڑی سی بات آئی تھی اس پہ, وحدت الشہود وحدت الوجود پہ, کہ حضرت مجدد الفسانی وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود بولتے تھے. اس کا فرق یہ ہے, مشاہدے میں آپ کی کیا ہے, وجود کو الگ کر سک رہے ہو نہیں کر سکتے. جمع کرنا کہتے ہیں, جمع مال فرق ہے یا جمع الجمع ہے, اس میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے. جمع الجمع بھی ہوتا ہے فنائیت میں. پھر وجہ اس کی ہے کہ یہ صورت کو بھی نور میں دیکھ رہا نا بندہ, اپنے حقیقت میں تو صورت تو معلوم میں ہے, تو پھر سارا اندراج الکل فلکل ہو جاتا ہے. وہ ویسا ہے, وہ جمع الجمع میں اندراج الکل فلکل والا مضمون آتا ہے. شاید ذرا زیادہ اپن اندر گز گئے. اب تعالیٰ شانہ کی پاکی بیان کرنا, اب تعالیٰ شانہ کی ذات کے شان کے اعتبار سے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شایہ نشان نہیں ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک بولنا, یہ سبحان اللہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ ای اسبح سبحان اللہ, اسبح فعل محذوف کا مفعول ہے نا, یہ ایسا مصدر ہے, ایسا مفعول مطلق ہے کہ جس کا فعل واجب الحذف ہے. اور جو اضافت کے ساتھ میں بولا جاتا ہے، بغیر اضافت کے سبحان کا استعمال نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو تسبیح ہی تنزیہ ہے، تسبیح میں تنزیہ کر، جب آپ تنزیہ کرتے ہیں تو اسی کو تسبیح کہتے ہیں. تنزیہ معنی پاک بولنا، نزہ ینزہ تنزیہ، تنزیہ معنی صاف کرنا، پاک صاف کرنا، نزاہت اسی سے ہے. تنزیہ کو بیان کرنے کا نام ہی تسبیح ہے. تو جس درجے میں تنزیہ کی معرفت ہوگی اس درجے میں تنزیہ کا ثواب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پاک بیان کرنا ہوتا ہے وہ مخلوق کی جو گندگیاں ہیں ان سے ہی نہیں، بلکہ جو مخلوق کی جو خصوصیتیں ہیں ان سے بھی. مخلوق کے پاس جو چیز گندگی ہے، بول براز یہ وہ ہے نا بھائی، یہ نہ اسے تو پاک قرار دینا ہوتا ہی ہوتا ہے. مخلوق کی جو خصوصیات ہیں ان سے بھی، کیونکہ مخلوق کی جو خصوصیات ہیں وہ نقصان کی ہیں، نقص کی ہیں، عیب کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے عیب والا پہلو پایا جاتا ہے. تو مخلوق کے لیے عیب نہیں ہے، وہ مخلوق کے لیے کمال ہے. وہ مخلوق کے پاس جو خوبی مخلوق کی ہے، جو مخلوق کی ہے، خالق کی جو ہے خوبی، اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. مخلوق کے پاس میں خالق کی خوبی ہے تو وہ تو خوبی ہے. مخلوق کے پاس خالق کی خوبی ہٹ کر جو خصوصیت آپ تلاش کرو گے، جو خصوصیت دیکھنے جاؤ گے، وہ خرابی ہوگی خالق کے لیے، عیب ہوگا وہ خالق کے لیے. اب آپ بولیں گے مخلوق کے پاس قوت ہوتی ہے تو قوت تو خالق کی ہے، مخلوق کے پاس خوبصورتی ہوتی ہے تو خوبصورتی تو خالق کی ہے، مخلوق کے پاس میں فن اور کمال ہوتا ہے تو فن اور کمال تو خالق کا ہے. مخلوق کی خصوصیات جو خالق کی امانتاً مخلوق کے پاس ہیں، مخلوق کے پاس خالق کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ امانتاً ہوتی ہیں. مخلوق کے پاس جو مخلوق کی خصوصیت ہے وہ ذاتی ہوتی ہیں اس کی، جو خالق کی دیوی نہیں ہوتی، اس کی اپنی ذاتی ہیں، وہ ثابت ہیں اس کے ساتھ، وہ اقتضاعات ذاتیہ میں شاکلات میں شامل ہیں. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک قرار دینا، حادث ہونا مخلوق کی خصوصیت ہے. تھا نہیں، مخلوق تھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تھی نہیں، نہیں بول، تھا نہیں، نہیں بول سکتے، اللہ تعالیٰ ہے پہلے سے. اسی لیے مخلوق کے لیے اول ہے، یعنی بدایت ہے، اول نہیں، مخلوق کے لیے بدایت ہے، شروعات ہیں. خالق کے لیے شروعات نہیں ہے، لا بدایت لہ. تو جو مخلوق کے لیے بدایت ہے تو پہلے مخلوق کو اول بولیں گے، جیسے اول الانسان آدم، جیسے مثال کے طور پر. تو اولیت مخلوق کی الگ ہے، اولیت خالق کی الگ ہے. مخلوق کا شروع ہونا اول ہونا ہے، خالق کا شروع ہونا نہیں ہوتا. تو خالق کا اول ہونا بغیر شروع ہونے کے ہوتا ہے، اسی لیے ازل مخلوق کا الگ ہے، ازل خالق کا الگ ہے، ابد مخلوق کا الگ ہے، ابد خالق کا الگ ہے. حق تعالیٰ ازلی ہیں، وہ الگ چیز ہے، انسان ازلی ہے وہ نہیں بول سکتے آپ. انسان کا جو ازل ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، عالم ارواح جہاں سے وجود میں آئے تھے. تعین ثالث سے شروع ہوتا ہے انسان کا ازل، تنزلات ثالثہ میں سے، تنزلات ستہ میں سے. تین مراتب الہیہ ہیں، تین مراتب کونیہ ہیں نا، تو تین مراتب کونیہ میں پہلا جو ہے نا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا ازل وہاں سے ہے. مخلوق کے لیے انتہا ہوتی ہے، ختم ہے یعنی نہایت ہے، اللہ پاک کے لیے نہایت نہیں. لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ ان کے لیے بدایت ہے وہ اول ہیں، ولا نہایت لہ نہ ان کے لیے نہایت ہے وہ آخر ہیں. کب سے شروع ہیں؟ تو ہمیشہ سے شروع ہیں. کب آخر ہیں؟ ہمیشہ پر آخر ہیں. اسے جو ان کا اول ہے وہی آخر ہے، جو ان کا آخر ہے وہی اول ہے، اسے ان کی وہ جامع الازداد ہیں، جامع النقیزین نہیں بولتے اللہ تعالیٰ کو، جامع الازداد بولتے تقابل میں، تقابل زدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمع کیا جاتا ہے، تقابل نقیزین میں اللہ تعالیٰ کو جمع کو نہیں شامل کیا جاتا، شریک لا شریک، اللہ لا شریک ہے اس کے ساتھ شریک اس کی نقیز ہے، لا شریک بھی ہیں شریک بھی ہیں، بول سکتے کیا نہیں بول سکتے، حدیث قدیم، نقیز نہیں جمع ہے، محیی ہیں ممید ہیں، اول ہیں آخر ہیں، نافع ہیں زار ہیں، معیز ہیں مزیل ہیں، زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں، جامع الزدین ہیں، جامع النقیزین نہیں، اجتماع نقیزین عقلا محال ہے، عقل اس پر دلیل قائم کر سکتی ہے، تو جو حق تعالی شانہ کا اول وہی آخر، جو حق تعالی شانہ کا آخر وہی اول، اس لیے حق تعالی شانہ کے وجود کو سمجھانے کے واسطے اور سمجھنے کے واسطے صوفیہ دائرے سے تعبیر کرتے ہیں، چونکہ اس کے شروع ملتا ہی نہیں، جب شروع نہیں ملیں گا تو اس کو کیا کریں گے آپ، ایک گول چکر ہی ماریں گے نا، اس کا آخر ملتا ہی نہیں، دائرہ وجود اس لیے بولتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جہاں ہے وہاں پہ دائرہ تھوڑی ہے کوئی، جہاں سے انہوں شروع ہیں، وہ تو ہماری عقل کے واسطے ہے، وہ ہماری سمجھ کے واسطے ہے، جہاں حق ہے وہاں کوئی دائرہ نہیں ہے، دائرہ تو ہمارے تعقل کے لیے ہے، جتنے دوائر ہیں سب دائرے میں، پھر بے شمار دوائر کے اعتبارات ہیں صوفیہ کے پاس، جو دائرہ ہوگا پھر اس میں قوسین بھی ہوں گے، دائرے کا نصف کے فوق میں جو ہے نا فوقانی ہو جائے گا، اور بقیہ جو نصف نیچے کا ہوگا وہ تحتانی ہو جائے گا، دائرہ فوقانی دائرہ تحتانی، اس لیے دائرہ فوقانی کے اعتبارات الگ ہوتے ہیں، دائرہ تحتانی کے اعتبارات الگ ہوتے ہیں، اسی دائرے کے اندر فوقانی تحتانی اعتبارات کے آنے کی وجہ سے تنزلات کی اصطلاح لی گئی، تنزل اسی سے، ورنہ حق تعالیٰ اترتے تھوڑی ہیں، صرف فہم کی چیز ہے، حق تعالیٰ کے ظہور کی ترتیبیں جو عقل فرض کرتی ہے، حکم لگاتی ہے، ظہور کی ترتیبیں انہیں کو تنزلات سے تعبیر کرتے ہیں، تو حق تعالیٰ کے وجود کا جو وجود حق سبحانہ عز جل شانہ کا کے ظہور کی، یعنی ان کے نور کے ظہور کی اچھی تعبیر ہے، گڑبڑ بغیر آدمی کا ذہن الجھائے بغیر، حق تعالیٰ کے نور کے، نوری وجود ہے اصل میں، حق تعالیٰ کے نور کے جو بدارج درجات جو بنتے ہیں، درجات جو بنائے گئے ہیں کائنات میں، اس ان کے ظہور کے درجوں کے احکام الگ الگ ہیں، ان کے درجوں کے ظہورات کے احکامات الگ الگ ہیں، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد، وجود کا ہر مرتبہ ایک حکم رکھتا ہے، گر فرق مراتب نکونی زندگی، یہ دوسرا مصرع کا پہلا مصرع وہ ہے، اپنے کو دوسرا یاد رہتا خالی، گر فرق مراتب نکونی زندگی ہے نا، ایک جملہ مشہور ہے، اگر فرق مراتب نہ کریں آپ تو زندیق ہیں، اس کا پہلا مصرع کیا ہے، اس کا پہلا مصرع یہ ہے، ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نکونی زندیقی، وجود کے ہم لوگ جس مرتبے میں آتے ہیں، وجود کے ظہور کے، وجود کے اللہ حق تعالیٰ کے وجود کے، یعنی حق تعالیٰ کے نور کے جس درجے میں ہم آتے ہیں، اس درجے کا حکم ابدیت ہے، یہ خاص بات ہے سمجھنے کی، شرع کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے، شرع سے اوپر کی باتیں ہو رہی تھی، یہ اللہ ہیں کیسے ہیں کیا ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے احکام آئے، ان کا دین آیا سے پہلے کو بھی صوفیہ نے جانا ہے نا، وہ اسرار ہیں، ان اسرار سے تعلق بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا، شرع کہاں سے آتا ہے، شرع کی تفصیلات کہاں سے نازل ہوئی، وہ یہاں سے نازل ہوئی، وجود کے جس مرتبے میں انسان ہے، جنات ہیں، عالم شہادت ہے، یہ وجود کے نور کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جس مرتبے میں پوری کی پوری مخلوقات ہیں وہاں پر اس کا حکم عبادت ہے، عبدیت ہے. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اس لیے کسی توحید وجودی والے کو یا وحدت الوجود والے کو یا ہمہ وسط والے کو یا ہمہ وسط والے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوتا کہ جب سب ان کا ہی ظہور ہے، جب سب ان کی ہی امانتیں ہیں، جب سب انہی کی صفات ہیں، تو پھر عبدیت کی کیا ضرورت ہے، شرع کی کیا ضرورت ہے، دین کی کیا ضرورت ہے، نماز روزے کی کیا ضرورت ہے. یہ جاہل پیروں، ظاہر ہے کہ جاہل پیروں کا جب جاہل ہونے تو اس کا ذہن اتنے بڑے مضمون کو کہاں پکڑیں گا، یہ گڑبڑ کر دیتے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جاہل پیر جو بات کرتے ہیں نا، ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک صاحب فاتحہ پڑھنے کے واسطے ایک درگاہ گئے، بڑے بزرگوں کے جو مزارات ہوتے تھے ان کو درگاہ کہتے ہیں احترام کا لفظ. تو وہاں گئے تو وہاں پہ بہت سے بیٹھے ہوئے رہتے، صورت بنا کے، شکل بنا کے، کچھ مجازب بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر مجذوب ہوتے ہیں، مگر مجذوبوں کی شکل بناتے، فقیر بن کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، چرس پینے والے رہتے، بھنگ پیے ہوئے رہتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو گالی دے کے، جھٹک کے، پٹک کے بلائے تو آدمی اور زیادہ عقیدت میں آ جاتا کہ یہ بالکل دنیا سے بے تعلق ہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے جو ہے جھٹک رہے نہیں، کسی کی پرواہ نہیں. تو ایک بڑا آدمی جو ہے نا وہ گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے واسطے، تو ایک اس کو بولا او مرغے ادھر آ، او مرغے بول کے پکارا کرتے. مسیح نے مسنا سے تو انہیں اور زیادہ جلدی بھاگ کے آتا، ارے بھائی موضوع نہیں، اتنے بڑے سیٹ کو بھی مرغا بول دے رہا ہوں، انہیں آخر پہنچا کتنا پہنچا ہوا ہے دیکھو. دوسرا اگر مرغا بولے تو لڑائی ہو جاتی نا، انہیں بولا تو کیا بگاڑ لیتے اس کا، پہلے ہی انہیں اتنا بگڑا ہوا ہے کہ مسجد بگاڑنے کا نہیں رہتا، نہ لباس، نہ شکل، نہ صورت، نہ کچھ، نہ کیا، پورا بگڑا ہوا ہے اور کیا بگاڑیں گے. تو اس لیے انہیں کچھ بھی بول سکتا ہے، تو مرغے ادھر آ. تو مرغا آ گیا، اس کو بولا کہتے راز کی بات بتا دوں، ایسے لوگوں کے پاس راز رہتا، یہ رہتا، وہ رہتا، بلکہ بھی مشہور ہے نا لوگ حسن ظن رکھتے ہیں. تو بولے ہاں جی حضرت ضرور فرمائیے. تو بولے اوپر دنیا میں آنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا وہ اللہ میاں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو مولوی ہے نا یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ میاں کیا بولے، بھنگ پوزا، گھوٹ کے پینا تو وجدان ہوتا، میرے تک آتے، میرے کو دیکھتے، ایسا بولے بھنگ پوزا. یہ مولویاں دور تھے نا، ان کو پورا سننے نہیں آیا، یہ لوگ سن لی نماز روزہ. جا راز کی بات بول دیا بولے. نہیں نہیں حل نہیں کر رہا مسئلہ، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. چلو یار، تو یہ گر فرق مراتب نہ کوئی زندگی کا مزداق ہے. چلو ہم ہے ہر چیز حق تعالی سے ہی، چونکہ فقر ہے سب کے پاس، ماسیو اللہ کے پاس فقر ہے، فقر بتاوے سارا بھید، ماسیو اللہ کے پاس فقر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، فقیر کھانے پینے کے فقیر ہیں، ایسا نہیں پیسے کے فقیر ہیں، صحت کے فقیر ہیں، عزت کے فقیر ہیں، کپڑے کے فقیر ہیں، مکان کے فقیر ہیں، دکان کے فقیر ہیں، شادی کے فقیر ہیں، بچوں کے فقیر ہیں، کاروبار کے فقیر ہیں، پیسوں کے فقیر ہیں، روٹی کے فقیر ہیں، سالن کے فقیر ہیں. فقیر تو فقیر ہیں ہی ہیں، فقیر ہم اپنے صفات کے اعتبار سے بھی فقیر ہیں، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں. فقیر ہم اپنے وجود کے اعتبار سے بھی فقیر ہیں کہ وجود بھی ہمارے پاس نہیں تھا. فقیر ہم اپنے انا کے اعتبار سے بھی ہیں، انا بھی ہمارے پاس نہیں تھی. وجود کا ہی دوسرا نام انا ہے اصل میں. وجود عین ذاتی ہی حق کا وجود، ان کی ذات کا عین ہے، وجود میں اور ذات میں فرق نہیں ہے. ذات خلق کے پاس وجود اس لیے نہیں ہے، ذات خالق کے پاس وجود ہے. ذات خالق کا وجود ذات خالق اور وجود دونوں ایک ہی بات ہے. تو اس لیے مخلوق کے پاس میں انا بھی امانتن ہے. قرآن شریف پڑھتے ہوئے بعض وقت بعض عجیب بات، یعنی اچانک کوئی بات آ جاتی ہے، اس کی خیر توجیہ کے لیے پھر باضابطہ رجوع کرنا ہوتا ہے علماء سے کہ بھئی یہ جو بات آ گئی اچانک اس کی کیا نوعیت ہے. تھوڑے دن پہلے پڑھتے ہوئے ایک عجیب بات یہ بھی ذہن میں آئی کہ آپ ضمیروں میں سے کوئی بھی ضمیر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. انا کو لگا لیے، لا الہ الا انا فاعبدو، ہوا کو تو لگائے ہوئے ہیں لا الہ الا ہو، انت کو بھی لگا لیے لا الہ الا انت سبحانک، نحنو کو بھی لگا لیے ہوئے ہیں، ایاہو بھی لگائے ہوئے ہیں، ایایا بھی لگائے ہوئے ہیں، ویایا فرابون ہے نا. کیوں؟ حقیقت کے اعتبار سے انا اور ہوا اور انتا اور انا نحنو سب جو ہے نا مکس ہے معاملہ وہاں پہ. تو اللہ تعالی شانہ کی سبحانیت کی بات جو ہے نا اپن سوچنے کی مذاکرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا بدایت سے بھی پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی نہایت سے بھی پاک ہیں. صحیح ہے دو چار. اللہ تعالی شانہ جو ہے جز ہونے سے، کل ہونے سے، ظرف ہونے سے، مظروف ہونے سے، حال ہونے سے، محل ہونے سے، حلول اللہ کے پاس نہیں ہوتا، چیزوں میں ہوتا ہے حلول. دو مادے جب ملیں گے، دو مختلف اشیاء ملنے کا نام حلول ہے. حق تعالیٰ کے ساتھ کوئی مختلف شے الگ ہے نہیں کوئی، اس وجہ سے ملیں گی کس سے، کس سے ملیں گی انہوں. کیونکہ وجود جو ہے وہ جب اس کی نہایت نہیں ہے نا تو وہ عدم پہ جا کے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انہیں جا کے اینڈ ہو جاتا ہو کہ اس کے بعد آدم ہے. لا يتجاوزو الى العدم، الوجود لا يتجاوزو الى العدم. وجود کے احکام ایک مستقل چیز ہے، احکام الوجود نام کے نام سے ملتی ہے، ملتی ہیں باتیں، احکام الوجود کہتے ہیں، جاننا ہو اچھی چیز ہے. بہت وجود کے اپنے احکام ہیں، وجود میں تعدد باطل ہے، وجود متعدد نہیں ہو سکتا، وجود ہی متعین ہوتا ہے. وجود لا تجاوز الى العدم، وہ کبھی عدم کی طرف تجاوز نہیں کرتا. جب عدم کی طرف تجاوز نہیں کرتا تو کسی جگہ پر جا کے وہ ختم ہی نہیں ہوتا. جب کہیں جا کے وہ ختم نہیں ہوتا تو بسیط محض اس لیے ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو کہیں بھی جا کے روک نہیں سکتی. موٹاپن روک دیا، بعد روک دے، گہرائی روک دے، مسافت روک دے، سختی روک دے، دیوار روک دے، پہاڑ روک دے، وجود کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کہیں. بس ہی تو میں وہ لائے تجاوز الا اللہ، کسی جگہ پر جا کر اینڈ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آدم ہے. اور آدم سے ملکب مرکب بھی نہیں ہو سکتا، وجود آدم سے کیسے مرکب ہوں گا؟ اس لیے وہاں ترکیب نہیں ہے. ترکیب نہیں ہے تو کوئی اور جز نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے تو حلول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چائے میں شکر حل حلول کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی میں ایسا حلول کرتا ہو ایسا حلول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا، کوئی جز نہیں بن سکتا، کوئی پیس نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کے وجود کا کوئی ٹکڑا بنایا آپ نہیں ہو سکتا. اس لیے مخلوقات وجود کے ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ گڑبڑ ہوتی ہے اہل باطل کو، جب حق سب میں ہے تو شاید وجود کے ٹکڑے ہیں. یہ وجود کے ٹکڑے نہیں، وجود ٹکڑتا ہی نہیں. یہ سارے مخلوقات میں جو کثرت ہے یہ وہ مخلوق کی خصوصیت کی وجہ سے کثرت محسوس ہو رہی ہے. وہ ایک ہی وحدت میں کثرت ہے، وہ ایک ہی وحدت میں کثرت ہے. وہ اور اس کی مشق کرنا ہوتا ہے کہ اس کثرت میں اس وحدت کو پکڑنا ہوتا ہے، اس کا وجدان حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کثیر میں ایک کو جانو. آپ خود ایک ہیں دیکھنے کے اعتبار سے، آپ میں کتنے کثیر ہیں؟ آنکھ الگ ہے، کان الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، سر الگ ہے، بال الگ ہے، کھال الگ ہے، گوشت الگ ہے، کتنے کثیروں کا آپ ایک ہیں. مگر ان تمام کثرتوں کو آپ وحدت سے تعبیر کرتے ہیں. مولانا صاحب تشریف فرمائے، آیا کتنی چیزیں ہیں؟ پوری کائنات کو، پوری کائنات میں جو کثرت ہے اس میں ایک وحدت پائی جاتی ہے. وہ ایک وحدت جو پائی جاتی ہے نا، اسی وجہ سے حق تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل عقلی بنتی ہے. یہ شاہ اسماعیل شہید کا ملفوظ ہے. یہ کوئی ایک چیز ساری مخلوقات کو جوڑنے والی درکار ہوتی ہے، تبھی تو جا کے آپ اللہ کو ایک بولیں گے نا. وہ کیا ہے؟ وہ وجود کی وحدت ہے. تو پوری کی پوری مخلوقات کو کوئی ایک چیز جوڑ رہی ہے، اسی کا نام وحدت ہے. اس ایک چیز کے اندر ٹکڑا پنا نہیں ہو سکتا، صرف نمائش رہتی ہے اس کی، اور اپنے اپنی حیاتوں کے اعتبار سے وہ الگ الگ دکھتے ہیں. اپنے اپنی حیاتوں کے اعتبار سے الگ دکھنا الگ ہوتا ہے، الگ ہونا الگ ہوتا ہے. جیسے ایک کپڑا ہے، پورا کپڑا بن گیا، اس میں ڈیزائن بھی آ گیا، سیلف ڈیزائن والا کپڑا ہوتا نا، ہوتا. آپ پورے تاگے الگ کر دو، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ وہ تاگا ہی ہے نا، پورا ادھر سے ادھر گیا سو بھی تاگا ہی ہے، ادھر سے ادھر گیا سو بھی تاگا ہی ہے، یوں گیا سو بھی تاگا ہے، یوں گیا سو بھی تاگا ہے، وہ پھول بن گیا سو بھی تاگا ہے، وہ پھل بن گیا سو بھی تاگا ہے، ڈنڈی بن گیا سو بھی تاگا ہے، وہ کھانا بن گیا سو بھی تاگا ہے. کہیں کھانا بن گیا، کہیں پھول بن گیا، کہیں پھل بن گیا، کہیں ٹہنی بن گیا، کہیں مربع بن گیا، کہیں مثلث بن گیا، اور کہیں لمبا بن گیا، کہیں چوڑا بن گیا، پورا کپڑا بن گیا. لیکن اگر آپ پورے تاگوں کو الگ کرو تو کیا ہے؟ وہ تاگا ہی چھو. پھر وہ ٹکڑوں کو الگ کر دی چادروں کے، آپ تو بہت سے چادراں ملا کے ان کے تاگ کر دے، وہ ایک تاگا ہی چھو. وہ پوری دنیا جہان میں جتنے بیڈ شیٹ پائے جاتے ہیں، جتنی چادریں پائی جاتی ہیں، جتنے کارپیٹ پائے جاتے ہیں، جتنے کپڑے پائے جاتے ہیں، سب کو نکالو تو وہ تاگا ہی ہے. اگر ایک ریل میں لپیٹو تو ایک تاگا ہی چھو پورا. ہو تو کثرت میں ایک وحدت ہوتی ہے، تو پوری کثرتوں میں ایک وحدت ہے. پوری کثرتوں میں کائنات کے ایک وحدت ہے. اسی وجہ سے شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ پورا عالم ایک شخص ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید ہی نے نہیں فرمایا، اس سے پہلے کیا کعبے نے بھی بہت قبل کے حضرت ابن عربی نے بھی بہت وضاحت سے یہ بات فرمائی. شخص اکبر بولتے اس کو، پوری کائنات جو ہے نا ایک شخص ہے. خیش تنرا جلوہ کر دی اندری آئین ہا، خیش تنرا جلوہ کر دی اندری آئین ہا، آئینوں کے اندر اپنے کو آپ نے جلوہ فرما، ظاہر فرمایا، جلوہ فرمایا. خیشتن اپنے کو، فارسی خیشتن را اپنے آپ کو جلوہ کر دی، جلوہ فرمایا. اندری آئینہا آئینوں کے اندر تمام معلومات جو حق تعالیٰ کی سور معلومہ جو ہے نا، حق تعالیٰ کی سور معلومہ آئینہ ہیں. اللہ نے ان کو آئینہ بنایا اور ان آئینوں کے حساب سے، ان کی موافق، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے، ان کی بڑائی کے اعتبار سے، اس کی شکل کے اعتبار سے، اس کی صورت کے اعتبار سے، جو اس میں سے چیز دکھ رہی ہے وہ حق تعالیٰ ہی دکھ رہے ہیں، لیکن اس کے موافق دکھ رہے ہیں. جو آئینے کا جو حصہ بنا ہوا ہے اس کے حساب سے، سورج بھی اسی میں ہے، چاند بھی اسی میں ہے، آسمان بھی اسی میں ہے، پوری کہکشاں اسی میں ہے، پورا ملکی وے اسی میں ہے، پورے دریا اسی میں ہے، پورے پہاڑ اسی میں ہے، پورے جنگل اسی میں ہے، پورے درخت، حیوانات، جمادات، نباتات، انسان، افراد انسان، افراد درخت، افراد احجار، افراد ماں. خیش تنرا جلوہ کر دی اندری آئینہا، آئینہ اس میں نہادی. نام تو آپ نے آئینہ رکھا ہے، خود بہ اظہار آمدی، خود ہی باہر آ گئے. مشاہ عبد القدس کا شعر ہے جو اپنے اکابرین میں سے ہیں. شاہ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے ہیں نا, اپنے مشاہد کی نا چیز. خیشتن را جلوہ کر دی اندری آئینہ, آئینہ اس میں نے ہادی, خود بہ اظہار آمدی. در بہارا گل چھدی, در سہن بازار آمدی, دل سہر گلزار آمدی. بہاروں کے اندر پھول بن کے ظاہر, پھر پورے چمن میں, پورے چمن کو پھولوں سے بھر کے چمن بن کے ظاہر. در بہارا گل چھدی, موسم بہار میں پھول میں, پھول کی صورت میں جلوہ گری, یعنی پھول میں اپنی تجلی, پھول کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا. آپ کا نور پھول کی شکل میں دکھ رہا ہے, آپ کا نور پھول کی شکل میں دکھ رہا ہے. سب بھی سمجھ سکتے ہیں اس تعبیر کو. در بہاراں گل چودی, بہار میں پھول کی صورت میں آپ کا نور ظاہر ہے. در سہنے گلزار آمدی, پھر وہ پھول بہت سے پھولوں میں جمع ہو گئے, کہیں گلاب ہے, کہیں چبیلی ہے, کہیں مگرا ہے, کہیں یہ ہے, کہیں وہ ہے, پورے اس سے ایک چمن بنا پورا. در سہن گل, پھر پورا چمن, چمن کی شکل میں آپ کا ہی نور ظاہر ہے. پہلے پھول کی شکل میں, پھر بہت سے پھولوں کا مجموعہ, پھر اس کے ساتھ اس کا پودا, پھر اس کے بعد چھوٹے بڑے خوبصورت, پتوں کے اعتبار سے, پتیوں کے اعتبار سے, کلروں کے اعتبار سے, ڈیزائن کے اعتبار سے. دل سہن گلدار آمدی, بعد ازاں بلبل شدی, اس کے بعد آپ کا نور بلبل کی صورت میں آیا. بالانا با نالہ زار آمدی, پھر بلبل عاشق ہوتا ہے پھول پر, تو اپنے کمالات پر چونکہ خود ہی عاشق ہیں, اس لیے عشق و محبت کے اظہار میں بلبل کے نالے ہیں. بلبل کا شکوہ شکایت رونا اس کا, اپنے پھول کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے بلبل اصل میں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ بلبل آخر میں کرتا کیا ہے. بلبل کی ایک خاص بات لکھی ہے کتابوں میں کہ ایران میں اور بعض سہارا کے اندر ایک ایسا پھول پایا جاتا ہے جس کے بیچ میں سے تیز کانٹا نکلتا ہے. تو جب بلبل جو ہے عشق میں, پھول کے عشق میں نالہ و زار کرتا رہتا ہے, تو وہ پھولوں کے اطراف چکر لگاتا رہتا ہے, اور اس کی بے چینی بے قراری جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو سیدھا اپنے دل کا نشانہ لے کے وہ کانٹے پہ بیٹھ جاتا ہے. اس پھول کے اوپر وہ اپنی جان دے دیتا ہے. یہ بلبل کی خصوصیت لکھی ہے کتاب میں. بلبل عاشق ہوتا ہے پھول کا, اور عشق کے اندر اضطراب بے چینی ہے, جس سے عشق کی حقیقت میں اضطراب اور بے چینی ہے, پیاس ہے, بے سیری ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ پھرتا رہتا ہے پھول کے اطراف میں, لیکن جب اشتیاق بھڑک جاتا ہے بہت زیادہ, شوق بھڑک جاتا ہے, تو جینا نہیں چاہتا. عاشق اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہے آخر میں, یہ قصہ ہوتا ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پھول کے اس پھول پر پہنچ جاتا ہے جس کا کانٹا بیچ میں سے بہت اوپر تک نکلا ہوا ہوتا ہے, وہ اپنے دل کا نشانہ لے کے اس پہ بیٹھ جاتا ہے, وہیں مر جاتا ہے, جان فدا کر دیتا ہے. افروخ تنو سوخ تنو, افروخ تنو سوخ تنو جامع دریدن, پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت. ملا جامی, ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربان کر دینا اپنے آپ کو, پگھلا دینا اپنے آپ کو, جلا دینا اپنے آپ کو, کپڑے پھاڑ لینا, یہ بلبل نے مجھ سے سیکھا ہے, شمع نے مجھ سے سیکھا ہے, شمع بولے تو موم بتی, اور پھولوں نے مجھ سے سیکھا ہے. انسان کے عاشق مزاجی کا یہ اثر ہے جو پھولوں میں کڑوے کپڑے پھاڑنے کی شکل میں ظاہر ہے. انسان کے عاشق مزاجی کا یہ اثر ہے کہ شمع میں پگھلنے کی, جلنے کی صورت میں ظاہر ہے. انسان کے عاشق مزاجی کا یہ اثر ہے کہ وہ پروانے میں جل جانے اور قربان ہو جانے کی شکل میں ظاہر ہے. افروخ تنو سوخ تنو جامع دریدن, پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت. وہ یہی فرما رہے ہیں بعد ازاں بلبل شدی با نالے زارا مدی. شور منصور از کجا، یہ شاہ عبد القدس گنگوئی کے اشعار ہیں سبھی. شور منصور از کجا، دار منصور از کجا، منصور نے جو ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، شور لگایا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہاں سے سمجھ رہے آپ؟ وہ کون لگایا تھا سمجھ رہے آپ؟ شور منصور از کجا، دار منصور از کجا، منصور کی سولی کہاں ہے؟ کہاں سے سمجھ رہے آپ؟ شور منصور از کجا، دار منصور از کجا، خود زدی بانگے ان الحق، خودی نے ان الحق کا نعرہ مارا اور خود ہی سولی پہ جا کے بیٹھ گئے. برسر دار آمدی، خود زدی بانگے ان الحق، برسر دار آمدی، خود ہی نے ان الحق کا نعرہ لگایا. یعنی ان الحق کا نعرہ لگانا آپ کے ہی نور کا اثر ہے، یعنی آپ ہی کی تجلی ہے، آپ ہی کے نور کا ظہور ہے. اور سولی پہ چڑھ جانا یہ بھی آپ ہی کے نور کا ظہور ہے. اور سولی پہ چڑھنے سے کیا منصور کو پریشانی ہوئی تھوڑی؟ جو ان الحق میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس کو سولی پہ چڑھا دو، کچھ بھی کر دو، کچھ نہیں ہوتا اس کو. ایسے عاشق تھے منصور حلاج، وہ عشق میں ہی محویت تھی، عشق میں ہی فنائیت تھی، اور عشق کی فنائیت میں ہی اس وحدت کا مشاہدہ تھا، اس وحدت کے مشاہدے میں ہی اس وحدت کا اظہار تھا. اس وحدت کے اظہار میں وہ صورت کو باقی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ صورت اس کی نہیں ہوتی، صورت معلوم کی ہے. تو اس لیے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ آپ کے خلاف سولی کا فتویٰ، قتل کا فتویٰ، پہلے آپ کے ہاتھ پیٹ کاٹے جائیں گے، پھر جل اس کو جو ہے سولی پہ چڑھایا جائے گا. یہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ خواہش ہے. کہنے کہ کیا ہے؟ تو بولے میرے یعنی میرے قتل کر دیے جانے کے بعد میں مجھے دفناؤ مت، ایک میری خواہش ہے، چاہو تو کرو، آپ لوگ چاہو تو نہ کرو، مرضی. آپ لوگ بول رہے ہیں تو بول رہا ہوں، مجھے حالانکہ وہ بھی خواہش نہیں ہے، لیکن آپ بول رہے ہیں تو میں اس چیز کو پسند کروں گا کہ مجھے دفن. پھر کیا کرنا؟ تو بولے مجھے جلا دینا. جلا کے کیا کرنا؟ تو بولے میری راک کسی ایک جگہ نہیں ڈالنا، اس کو اڑا دینا، ہوا میں اڑا دینا. بولے آپ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو بولے بھائی بس وجود حق کے معاملے میں کسی کو برداشت کرنا نہیں چاہ، اپنے کو بھی نہیں برداشت کرنا چاہ، حق کے سامنے کسی کو نہیں چاہ رہا ہوں، میں اپنے کو بھی نہیں چاہ رہا، اپنی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا. جو جسم میری طرف منسوب ہے اس نسبت کو باقی دیکھنا نہیں چاہ رہا ہوں. فنائیت ایسی تھی. اس کو بول رہے ہیں شور منصور از کجا، دار منصور از کجا، خود زدی بانگے ان الحق، خود ہی نے ان الحق کا نعرہ لگایا، یعنی انہی کے نور سے اس کا ظہور ہوا، اور برسر دار آمدی اس پہ چلے. اب یہ ہمارے ہی اکابرین کے اشعار ہیں نا، تو اس لیے اس کا مطلب ہے، یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے نا یہ حقائق سے دور کوئی مضمون ہے اور یہ ایک ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، یہ حق ہے، یہ پوری کتابوں میں ملیں گے، پورے اکابرین کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملیں گی. عجیب ہے. خود کوزہ ہو، کوزہ گرو، خود گیلے کوزہ، خود ہی کوزہ ہیں، یعنی آپ ہی کا نور سے کوزہ ظاہر ہے، آپ ہی کے نور سے کوزہ گر ہے، کوزہ گر جس ظہور جس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے نور سے ظاہر ہو رہا ہے. آپ ہی گیلے کوزہ، آپ ہی کا نور گیلے کوزہ ہے، گیلے گل مٹی کو بولتے ہیں، کوزہ کی مٹی، کوزہ بنانے والا، پورا کوزہ، سراہی، کوزہ سراہی کو کہتے ہیں اصل میں، اور یہاں سراہی سے مراد وہ اسپیشل سراہی ہے، پپ میں ملتی. سو خود کوزہ ہو، خود کوزہ کرو، خود گلے کوزہ. اور پھر اس کے بعد میں یہ ہے، کیا پورا فارسی ہے نا، وہ فارسی ہونے کی وجہ سے اشعار پورے ذہن میں نہیں رہتے. اس میں یہ ہے کہ خود رندے سب وہی، وہ کوزہ لینے کے واسطے خود ہی پہنچ گئے، پھر وہ کوزہ بیچنے کے واسطے خود ہی پہنچ گئے، پھر وہ خود ہی اس کو توڑ کے آگے نکل گئے بشکست روانہ, توڑ کے پھوڑ کے. ایک تجلی کی نمائش ہوئی, ایک فعل کی نمائش ہوئی, ایک شان کی نمائش ہوئی, آگے نکل گئے. ہر لہجہ بشکلاں بوتے عیار برآمد دل بردہ نہا شد. ہر لہجے میں ایک خاص شکل کے اندر اپنی تجلی فرماتے ہیں, عاشق کا دل لے لیتے ہیں, پھر خود چھپ جاتے ہیں. یہی کام کرتے رہتے ہیں. ہمارا روم ہے یہ, خود گوزا اگر وہ بھی ہمارا روم کا ہی شہر ہے اصل. وہ اسی ہر لہجہ بشکلاں کے اندر کیا مصروں میں سے ہے, وہ ایک مصرا, اس کا پہلا مصرا یہ ہے. ہر لہجہ بشکلاں بتے عیار برآمد دل برد ہونے ہاں چھو. ایک شکل میں ایک تجلی کرتے ہیں, شوق کی تجلی, عشق کی تجلی, خوبصورتی کی تجلی, جمال کی تجلی, جلال کی تجلی, کمال کی تجلی, علم کی تجلی, قدرت کی تجلی, حکمت کی تجلی. ہر لہجہ جو ہے نا ایک تجلی میں ظاہر ہوتے ہیں, عاشق کا دل لے لیتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. نہاشد دل برد نہاشد پورا وہ ہے, غزل ہے ان کی, اس میں بہت اس سے پڑھا جاتا ہے عرسوں میں, اس میں پورے عرسوں میں یہی بھرا ہوا رہتا ہے قوالیوں میں. وہ بھی جہاں پہ صحیح ہے وہاں پہ یہ لوگوں کا پڑھتے ہیں کلام, تھوڑا بہت صحیح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. مولانا امیر خسرو کا کلام ہے, مولانا روم کے ہیں, شاہ عبد القدس گنگوہی کے ہیں, شاہ عبد المالک کے خلیفہ شاہ بھی کے ہیں, اور ایسے دوسرے خلفاء کے پڑھتے ہیں زیادہ تر. اور یہ کہ دوسرے بھی چلتے رہتے ہیں خرافات, اصل میں جو پڑھنے والے ہیں نا ان کے فہم وہم تو ہے نہیں کچھ, تو اس لیے وہ حق و نہ حق کو ملا دیتے ہیں, بلکہ بالکل جو ہے نا مشرکانہ عقائد کا اظہار, مشرکانہ کلمات کا اظہار کر دیتے ہیں. یہیں آ کے گڑبڑ ہوتی ہے, چونکہ تشبیہ ہر ایک کا فن نہیں ہے, بہت نازک چیز ہے وہ تنزیہ. اسی وجہ سے تنزیہ پہلو ڈبل ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ دو وقت تو بحمدہ ایک وقت, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ. تسبیح کو مقدم کیا گیا بہت سی جگہوں پر, فسبح بحمد ربک واستغفر. تسبیح کرو پہلے, باقی بیان کرو, پھر تشبیہ کو بیان کرو, چونکہ حمد میں تشبیہ ہی تشبیہ ہے. حمد بغیر تشبیہ کے نہیں ہو سکتا. حمد اظہار کے, کمال کے اظہار پہ کریں گے نا, ثنا جمیل پہ کریں گے. آپ ثنا جمیل تو مشاہدہ کر کے کریں گے مخلوق ہونے کی حیثیت سے, بغیر مشاہدے کی اپنی ذات میں ہے یہ کمالات تو ہیں. شہود کے واسطے صورت چاہیے, بنزاہت خود بشباہت ہر شے, جلوہ فروزی اس کا نام. اس کو جب آپ بیان کرتے ہیں اچھے تذکرے کے ساتھ, اس کا نام حمد ہوتا ہے. سارے کمال اللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے, یعنی سارے کمالات اللہ کے لیے. سارا کمال کسی بھی شے میں کہیں پر بھی ظاہر ہو وہ اللہ کا ہے. وہ آدمی کے پاس ہو, چیز کے پاس ہو, دریا میں ہو, پہاڑ میں ہو, سینری میں ہو, درختوں میں ہو, پھولوں میں ہو, پرندوں میں ہو, جانوروں میں ہو, جمادات میں ہو, نباتات میں ہو, احجار میں ہو, ہیروں میں ہو, موتی میں ہو, وسعتوں میں ہو, افلاق میں ہو, سیاروں میں ہو, کہیں کہ حمد جو ہوگی وہ کمال پر ہوگی. اس لیے سارے حمد اللہ کے لیے, چونکہ حق تعالی شانہ کے کمالات سے ہی ربوبیت ہے. ربوبیت کے واسطے وہ جو فعل ظاہر کریں گے وہ کامل ہی ہے, وہ کمال ہی ہے. وہ صفات فعل جو شروع ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ رب سے شروع ہوتے ہیں. صفات فعل, صفات ذاتی, صفات فعلی. اللہ کیسے ہیں صفات ذاتی, اللہ کیا کرتے ہیں صفات فعلی. صفات فعلی کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہے؟ مرکزیت اس کی رب سے ہے. صفات فعلی کا مرکز اس میں رب ہے. اس لیے اپنے فعل کا تعارف اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ فعل میرا یاد رکھنا, کہیں پہ بھی دیکھو فاعل میں ہوں. اس لیے الستو بربکم پہلے سے سکھا کے بھیجے. دیکھو یہ دھیان میں رکھنا, وہاں پہ بہت لوگ بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ, بہت چیزوں سے, شکلوں سے بہت کچھ نظر آئے گا, لیکن دیکھنا اس کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہوں گا. یہ دماغ میں رکھ کے جاؤ. شکلوں سے نفع نقصان, عزت ذلت, قرب بعد, دوستی دشمنی, کام بننا نہیں بننا,
खफा हो जाना, नुकसान, वो शक्लों से आपको नुमाया होता हुआ एक नजर आएगा, लेकिन ध्यान में रखना उसके पीछे एक याद है, अलस्तु बिरब्बी को। और दुनिया में उसी की मश करो, नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू। और आखिरत में सबसे पहले यही पूछूंगा, मन रब्बू का, क्योंकि फेल में फाइल को अगर नहीं पहचाना गया है तो गड़बड़ आपने कर दी। फेल में फाइल को अगर नहीं पहचाना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोतबर नहीं होगा। क्या कह का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जब आपने रब को नहीं पहचाना तो क्यों पढ़ा, ला किस बुनियाद पे पढ़ा, ला इलाहा का मतलब क्या, फिर ला इलाहा मोतबर नहीं होगा अगर रब को नहीं पहचाना गया है। ला इलाहा होता ही रब को पहचानने के लिए होता है, क्योंकि फेल वही से है, फाइल वही है, तौहीद अफाली। इसीलिए रब्बिल आलमीन है हमद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है, क्योंकि कमालत अल्लाह के पास है, यानी जितने काम हैं वो अल्लाह ही करते हैं, क्यों इस वास्ते क्यों सारे आलमीन के रब हैं। रुबूबियत में फेल ही के जाहिर किया जाता है, जहां पे आपको रुबूबियत, चाहे वो बड़ी चीज की रुबूबियत हो या छोटी चीज की, वो फेल अल्लाह का है, क्योंकि खाने पीने ही रुबूबियत नहीं है ना, आसमान की भी, आसमान का भी रब अल्लाह ही है, अब न खाता न पीता न पहनता, अब समावत है ना भाई, रब्बुल अर्द जमीन के रब अल्लाह है, रब्बुल मलाइक फरिश्तों के रब अल्लाह है, रब्बुल रूह रूह के रब अल्लाह है, रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जब हम लोग दूध बोली में फूफू जान के पास जाते थे तो वहां से करीब में जो है चीचा पाशा की मस्जिद थी, यानी चीचा पाशा की मस्जिद जो है ना, पहले हामिद जो रहता नहीं था, बिल्डिंग वहां थी समझो, तो वो चीचा पाशा की मस्जिद का जो इमाम था वो तरावी में ये तस्बीह पढ़ता था, सुभान अल मलिक अल कुद्दूस, है ना, सुभान अल मलिक वल सुभान अल ज़िल मुल्क वल मलक से शुरू होके, सुभान अल ज़िल मुल्क वल मलक सुभान अल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती आगे चलता था ना, तो फिर सुब्बुहुन कुद्दूसुन इतनी जोर से चिल्लाते थे वो लोग, हम लोग वहां यहाँ पे घर में रह के, यहाँ से घर में अंदर बैठ के वो मस्जिद में से पूरा सुनते थे, तो ये बच्चे पूरे गोलियां खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो सब तो खेलन कल होती रहती थी, तो पूरे पोटे हमने जैसे ही जो है ना, जब सुब्बुहुन पे आता तो ये लोग संदोकुन बंदोकुन, चूंकि उन लोगों को तो हैदराबादियों को सुब्बुहुन कुद्दूस कहां समझ में आएगा क्या लफ्ज है, तो बच्चे समझते थे उन्हें संदोक संदोक बोल रहा बंदोक बोल रहा संदोक उन बंदोक उन शुरू। तरावी की, और उसमें वो बिदतियां जो होते ना, वो हर चार रकात के साथ एक खलीफा का नाम भी लेते, सिद्दीक अकबर का नाम लेंगे पहले तरविया पे, उमर फारूक का नाम लेंगे दूसरे तरविया पे, उस्मान गनी का तीसरे पे, चौथे पे, वो नहीं भूलना भूल के करे क्या करे नहीं मालूम, भरा लिया कि वो चौथे के बाद समझ लेना कि अब हो गए चार 20 रकात हो गए बोल के, बराबर वो बड़ा अजीब गरीब होता हम लोगों का मामला। खैर वो सुबह रब्बुल मलाइकति वर्रूह पे आ जाता, तो अल्लाह पाक रब्बुल रूह है, तो अल्लाह पाक रब्बुल मलाइका है, उनको क्या रुबूबियत उनकी अल्लाह ही जाने, रब्बुल अर्शिल मजीद है, अल्लाह पाक अर्श मजीद के रब, अर्श है, अर्श के भी वही रब है, तो वो हर शय के रब है, चूंकि फाइल एक ही है, तो रब्बुल आलमीन होने की वजह से हमद है। और ये रुबूबियत क्यों है, रहम की वजह से, अर्रहमान अर्रहीम, रब्बिल आलमीन के बाद अर्रहमान रहीम वो जोड़ है उसका, रब कई को रुबूबियत कई को कर रहे हैं, रहम की वजह से कर रहे हैं, और क्या उनको लेना देना है, खालिकुन बिला हाजतिन राजिकुन बिला मऊनतिन, किसी हाजत की वजह से थोड़ी ही पैदा हुए, रहम की बुनियाद पर है, रहम की बुनियाद पर रुबूबियत है, और हुब की बुनियाद पर खल्क है, احببت ان اعرف كنت كندا مخفيا فاحببت ان اعرف. حب کی بنیاد پر خلق ہے اور رحم کی بنیاد پر تربیت ہے, اور رحمت عامہ کی بنیاد پر تربیت عامہ ہے, اور رحمت خاصہ کی بنیاد پر یعنی ترحم خاصہ کی بنیاد پر تربیت دینیہ ہے. رحمت عامہ کی بنیاد پر تربیت دنیویہ ہے, اور رحمت خاصہ کی بنیاد پر تربیت دینیہ ہے. اس لیے رحم کی پھر یہ دو قسمیں, الرحمن الرحیم. رحمت خاصہ کی بنیاد پر تربیت دینیہ ہونے کی وجہ سے حساب ہوگا مالک یوم الدین. نہیں, مالک یوم الدین نے یہاں کیا جوڑ ہے؟ رحیم سے ہے اس کا جوڑ, خاص رحم ہونا ہے نا. تو پھر خاص کون ہے, غیر خاص کون ہے, الگ کریں گے؟ ممتاز الیوم ایھا المجرمون, الگ کرنے کے واسطے سلیکشن ہوں گا, سائٹنگ ہوں گی, چھانٹ کاٹ ہوں گی. طیب اور خبیث کو الگ کریں گے, یمید اللہ الخبیث من ال کیا وہ من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ بعضا ویجعلہ بعضا علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم. تو طیب اور خبیث کو الگ کرنا ہوں گا. وہ الگ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ دینداری ہے. تو دین کا دن کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے, یوم الدین, دین کا دن. اور دین کے اصل معنی بدلے کے ہی ہیں, اس لیے بدلے کا دن کا ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے, ورنہ اگر آپ دین کا دن بولے تو بھی چلتا, کیونکہ دین کا دن وہ ہے, اسی دن جو ہے نا بدلا ہوں گا, اور اس کے لیے رحیمیت ہے, رحیمیت کی تجلی ہے وہاں پہ. ان اللہ حرمہما علی الکافرین, جو وہی رب ہیں تو وہی فاعل ہیں, وہی فاعل ہیں تو رزق ان کے ہاتھ میں, زندگی ان کے ہاتھ میں, تندرستی ان کے ہاتھ میں, عزت ان کے ہاتھ میں, نفع ان کے ہاتھ میں, کاموں کا بننا ان کے ہاتھ میں, ہم بھی ان کے محتاج, پوری مخلوق بھی ان کے محتاج, اپنے کاموں میں ہم ان کے محتاج, پوری مخلوق اپنے کاموں میں ان کی محتاج. مخلوق کی جو شکلیں جن ناموں کے ساتھ, جن خصوصیتوں کے ساتھ ظاہر کی گئی ہیں کہ یہ نفع والی شکل ہے, یہ نقصان والی شکل ہے, یہ دوا ہے, یہ زہر ہے, یہ سانپ ہے, یہ پرندہ کھانے پینے کی کھانے کے لیے ہے, یہ جو تفریق ہے, اس میں جن چیزوں کا اظہار کیا گیا ہے وہ سب اس اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے کون سی چیز کھانے کی ہے, کون سی چیز نہیں کھانے کی ہے, کون سی خبیث ہے, کون سی طیب ہے, کون سی طیب ہے, کون سی خبیث ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, جو حلال نہیں ہے وہ خبیث ہے, جو حلال ہے وہ طیب ہے. حلال کی علت طیب ہونا ہے, اور طیب کی علت حکم ہے, خبر دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ذات میں اور فعل میں واسطہ صفت کا ہے. فعل کا مرجع جو ہے نا وہ صفات ہے, صفات کا مرجع ذات ہے. تو جب ذات کی توحید میں جائیں گے تو صفات کی توحید میں بھی جانا پڑے گا, صفات کی توحید سے افعال کی توحید میں آئیں گے, افعال کی توحید سے آثار کی توحید میں آئیں گے. جتنی چیزیں ہیں عالم شہادت میں ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی, یہ سب اللہ کے صفت تخلیق, فعل تخلیق کا اثر ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے اور سے جو ہے نا یہ چیز مخلوق نہیں ہوئی. اللہ ہی اکیلا خالق ہے, اللہ کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں, اور سب کچھ اللہ ہی کی مخلوق ہے. اس کو توحید آثاری کہتے ہیں, کسی اور کی طرف شے کی نسبت نہیں کرنا خلق کے لیے کہ کوئی اور بھی اس کا خالق ہے کسی بھی چیز, اور اللہ ہی کا فعل اس میں کارگر ہے, خلق کے اعتبار سے بھی, ربوبیت کے اعتبار سے بھی, اور اثرات کے اعتبار سے, کیونکہ ربوبیت ہی کے سارے وہ شیون ہیں پورے توحید افعال. اور یہ فعل جو ہے نا صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے, تو صفات پوری کی پوری حق کی ہے, غیر حق میں حق کی صفات کا جو نمود ہے، غیر حق میں حق کی صفات کا نمود ہے. عام علماء ظاہر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ کر کے دیا گیا ہے، الگ کر کے نہیں دیا گیا، ایک ہی خزانے سے، ایک ہی پاور ہاؤس سے کنیکشن دیا گیا ہے. الگ الگ آنکھیں الگ الگ کر کے پیس کی شکل میں بینائی نہیں دی گئی ہے. لنڈے چکنے کے لنڈے الگ الگ چیز ہے، لیکن بینائی تو صفت بینائی صفت بصارت میں سے کی کنیکشن کا نام ہے. بصیر تو ایک ہی ہے، بصیر ایک ہی ہے، سمیع ایک ہی ہے، کلیم ایک ہی ہے، قدیر مرید حی عالم ایک ہی ہے، صفت ایک ہی ہے. اس کا انکشاف اگر ہو گیا نا تو یہ ہماری بھی صفات ہے، اللہ کی بھی صفات ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، بلکہ جو الگ تقریر کرنا پڑتا وہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ کس طریقے سے امانتاً یہ چیز اس ناقص کی جگہ، ناقص کی یعنی ملک عدم و ملکہ کے طور پر اس کی تجلی ہو رہی ہے. یہاں قابلیت ہے بسار، قابلیت امکانیاں پائی جاتی ہے، اس لیے بصارت کی تجلی پڑ گئی وہاں پہ تھوڑی سی، اور ایسے انداز میں کہ اس کا ٹکڑا نہیں ہوا، پیسز نہیں ہوتے یہاں پہ اس کنیکشن. توحید صفاتی، صفات پوری صفات کاملہ پورے حق تعالیٰ کے ہیں، دوسروں کے پاس جو نظر آتے ہیں وہ امانت ہے، اور دوسروں کے پاس نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے اللہ پاک ذات واحد، ذات میں واحد ہے. چونکہ حق تعالیٰ ہی کے پاس وجود ہے اس لیے ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. مخلوق کے جو ذوات ہیں وہ موجود نہیں ہیں، یہ ہے وہ باریک پوائنٹ. ذات میں توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلق کی ذوات کو آپ نہیں مانیں گے، ویسا نہیں، خلق کی ذوات علم الہی میں ثابت ہیں، اس لیے ان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ثابت الذات مسلوب الوجود ہیں. مخلوق کی ذوات تو ثابت ہیں علم الہی میں، لیکن وجود ان کے پاس میں نہیں. اس لیے صفات ناقصہ، صفات عدمیہ اس کے حامل ہے مخلوق کی ذوات. اور خالق جو ہے نا صفات نقص کی صفات سے سبحان ہے، خلق میں ہے ساری نقص کی صفات. پونے تین ہو رہے ہیں، اگر ذکر کر لیتے ہیں 15-20 منٹ میں تو عشاء کے بعد، عصر کے بعد ملے گا کھانا. پھر بھی تھوڑی بریانی کا تھوڑا کام ہو گیا، اتنی پریشانی نہیں ہے، البتہ بچے گا سمجھو. بہت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 الا 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 الله 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 الله
اللہ 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 اللہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وما ظلمنا أنفسنا ولا تظلمنا أن يكوننا من الخاسرين وما ظلمنا أنفسنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وصلاة الذكر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. يا الله اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. يا الله ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. يا الله ہم کو اخلاص نصیب فرما دیجئے، ہمارے کلمے کا اخلاص نصیب فرما دیجئے. يا الله کلمے کی حقیقت نصیب فرما دیجئے. اللہ آپ کی الوہیت ہم کو سمجھا دیجئے، اور آپ کے حبیب کی رسالت ہم کو سمجھا دیجئے، اور اس کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرا دیجئے. ہمارے سینوں کو پاک صاف فرما دیجئے. یا اللہ نفاق سے پاک صاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے سینوں کو نفاق سے پاک صاف فرما دیجئے. ہمارے اعمال کو ریا سے پاک صاف فرما دیجئے. ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک صاف فرما دیجئے. ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ کلمے کا نور نصیب فرما دیجئے، ذکر کا نور نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے نور میں سب چیزیں منور ہوتی ہوئی دکھا دیجئے. اے اللہ آپ کے نور سے سب چیزیں منور ہوتی ہوئی دکھا دیجئے، اور اس کا دکھنا بٹھا دیجئے، اور اس کو دائم قائم فرما دیجئے. آپ کا تعلق نصیب فرما دیجئے، آپ کی محبت نصیب فرما دیجئے، آپ کی ابدیت نصیب فرما دیجئے، آپ کے نیک صالح بندوں میں شامل فرمائیے، آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے ذکر کی لذت سے آشنا فرما دیجئے، آپ کے ذکر کی مٹھاس نصیب فرما دیجئے، اس کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اس کی عادت ڈال دیجئے. اے پروردگار، روزانہ ذکر کے لیے وقت نکالنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ذکر کے لیے وقت نکالنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ذکر کے لیے ہماری طبیعتوں کو بے چین فرمائیے، تاکہ ہمارا اتوے ذکر کی طرف چلے، اور ذکر کرنے سے تسلی نصیب فرمائیے، اور ذکر کا نور نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کا نام لینا بہت بڑی بات ہے. اے اللہ آپ کے نام کی عزت بہت زیادہ ہے، اس کی حرمت بہت زیادہ ہے. ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا نام لے سکیں. پروردگار محض اپنے فضل سے آپ کا مبارک نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ محبت کے ساتھ آپ کا نام لینے کی، آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا شوق پیدا فرما دیجئے، اس کی ہمت نصیب فرما دیجئے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. تمام رضائل کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے، اور فضائل کو ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ دین کی محبت عطا فرما دیجئے، دینداروں کی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجئے، آپ کے حبیب کی محبت عطا فرما دیجئے، ان اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے جو آپ کی محبت کا سبب بنے، اور جو آپ کے قرب کا سبب بنے، اور جو جنت میں لے جانے والے ہوں، اور ان اعمال کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے جو آپ کے بغض کا سبب بنے، اور آپ کی جہنم کا سبب بنے، اے آپ اور آپ کے عذاب کا سبب بنے. پروردگار پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ دین اور دنیا دونوں سنوار دیجئے، ہماری دونوں جہانوں کو سنوار دیجئے، دونوں جہان کی ہماری ضرورتوں کا تکفل فرمائیے، دنیا کی تمام حاجتیں ہماری پوری فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم سب آپ کے فقیر ہیں، پوری کائنات آپ کی فقیر ہے، ہم بھی فقیر ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں فقیر ہیں. اے پروردگار ہماری تمام حاجتوں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے، ہمارے گھر والوں کی حاجتوں کو پوری فرمائیے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، اور ہر لین کی تمام حاجتوں کے پورے ہونے کا انتظام فرما دیجیے. رزق میں برکت عطا فرمائیے، قرضوں کو ادا فرما دیجیے، صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، جو دین کی خدمات آپ لے رہے ہیں ان کو قبول فرمائیے، اور ان میں استقامت عطا فرمائیے.
انتظامات بھی آسان فرمائیے، اخراجات بھی آسان فرمائیے، تعلیم و تعلم کو زندہ فرما دیجئے، تربیت اور اخلاص کو زندہ فرما دیجئے، دعوت کو اے اللہ تبلیغ کو زندہ فرما دیجئے، دین کے سب شعبوں میں حیات پیدا فرما دیجئے، اور ہم کو اس کے لیے استعمال فرمائیے، ہمیں اس کا سبب بنا دیجئے، اور اس کو ہمارے لیے ذخیرۂ آخرت بنائیے، اور آپ کے قرب کا اس کو ذریعہ فرما دیجئے، اور آپ کے راضی ہونے کا اس کو سبب فرما دیجئے، کرم کر رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔